نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. علیحدہ ہوتے رہتے ہیں ان کے پہلو، بستروں سے، سونے کی جگہوں سے، یدعون ربہم پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، خوفا وطمعا ڈر کے مارے اور لالچ کے مارے، ومما رزقناہم ينفقون اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا جو چھپائی گئی ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، صلاۃ و سلام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد، آج ہماری گفتگو کا موضوع قیام اللیل ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کے قرب کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں، جن کا اہتمام کیا جاتا ہے، روزے کے بعد سب سے اہم ترین عمل قیام اللیل ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایہا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ السلام علیکم کہا کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلایا کرو، وصل الارحام، اور رشتہ داریاں جوڑا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تدخل الجنة بسلام، اگر تم نے یہ اعمال کیے تو امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ رب العزت کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور ہر نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، نماز تہجد، جسے رمضان مبارک میں نماز تراویح کہتے ہیں. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کا قیام کر لیا ایمان کی حالت میں، اور اللہ رب العزت سے ثواب لینے کی خاطر، اور کوئی مقصد نہیں ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. بندہ اگر ہوش مند ہو اور بندے کا شعور بیدار ہو، احساس بیدار ہو، تو سب سے اہم ترین کام بندے کے کرنے کا دنیا میں اللہ رب العزت کے قرب کی راہ تلاش کرنا ہے. سب سے زیادہ اہمیت کا حامل کام یہ ہے کہ بندہ سوچے، سمجھے اور غور کرے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتا ہے. قرب الہی ہے انسان کی معراج ہے، انسانیت کی بلندی ہے. سو اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا سب سے عظیم شان ذریعہ نماز ہے، اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی فضیلت سے جتنی بھی یاد کی جائے کم ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن آج ہماری گفتگو چونکہ ایک خاص نماز کے بارے میں ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم اسی میں رہیں. اللہ رب العزت والجلال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا، ابتدائی وحی جو آئی وہ سورہ مزمل تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا المزمل قل الليل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا قلتم هذا قولا سديدا قولا ثقيلا ان ناصية الليل هي اشد واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہوا کہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو دے دی گئی ہے، اتنا بڑا مقام دے دیا گیا ہے اور آپ چادر اوڑ کر لیٹ گئے ہیں. یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا، اٹھو، اور صرف اٹھو نہیں بلکہ رات کے قیام کے لیے اٹھو، رات کا قیام کرو، زیادہ تر رات کو اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہوا کرو، تھوڑا سویا کرو، زیادہ جاگا کرو. اس کا عمران قسم ہو قلیلا، یا تو رات آدھا حصہ میں رب العزت کے دربار میں کام کر لیا کرو، یا اس سے ذرا کمی بیش کر لیا کرو، اور بتا رہی ہے یا اس سے ذرا زیادہ کر لیا کرو. ورتل القرآن ترتیلا، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کے ساتھ پوری امت اسلامیہ کا بھی حکم ہے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم لفظ لفظ کر کے پڑھا کرو. یہ بندے اللہ کا تعلق ہے. آج ہم جس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں، قرآن سننا چاہتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اللہ کیا حکم دے رہا ہے. ورق تین قرآن کرتے ہیں اور قرآن کریم لفظ لفظ کر کے بڑا کرو. ان قرآن کی قولا ثقیلا، ہم تیری ذمہ داری بہت بڑی اور بہت بھاری لگانے والے ہیں، اور اتنی بڑی ذمہ داری سے عہدہ بنا ہونے، سنگلوش ہونے اور ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان ناسیہ کرنا جہیا سبد وقت اللہ کو مکیلا، یہ رکھا ہے انسان کا، یہ قابل نہیں ہوتا، بڑا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو لکڑو، اس کو دباؤ اور اس کی خلاف ورزی کرو، اور اس کی بہترین خلاف ورزی یہ ہے کہ صبح سویرے جب نیند بہت پیاری لگتی ہے اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت مجبور کرو اس لفظ کو اور اٹھا کے مسلے پہ کھڑا کرو، پھر یہ لفظ درست ہوگا. یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں ہیں اور احکام ہیں، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ نماز بوجھ ہے. کتنی دفعہ آپ سے یہ کہا گیا کہ نماز انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے عزت و احترام ہے، شرف ہے، انسانیت کا شرف ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو اپنے سے ملاقات کی اجازت دیتا ہے، اپنے سے ملنے کی اجازت دیتا ہے. اور اگر ایمان کی پونجی بندے کے پاس ہو اور ایمان سر و تازہ ہو تو بندہ مزید فرصتیں تلاش کرے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کی، ایمان کریم اجازت دے رہا ہے ملنے کی، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ملاقات مل سکے اتنی زیادہ سے زیادہ ملاقات ہو سکے. دیکھتے نہیں ہو فضل کی طرح کہتے ہیں کسی کے چار پانچ چھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جتنی اجازت ہے اتنی ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے نہیں پڑھ سکتے. یہ ملاقات ہے، اور ملاقات بھی شہنشاہوں کی، شہنشاہ کی ملاقات ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کی ملاقات ہے. اور اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے ایک حدیہ ہے، اس حدیہ کے اللہ تعالیٰ نے نوافل کے ذریعے اضافہ کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا ہے کہ اگر خوف پورا نہیں ہوتا، بدت ہونے بھرو، اپنے بات سے کچھ نہ کرو، مخصوص اوقات ہیں، ان اوقات میں تسلی کے لیے اور زیادہ حاضر کی اجازت ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے بڑا مقام جو ملا، مقام میں ضرورت اور رسالت ہے، اس کا ذکر بھی نماز تہجد کے ساتھ ہوا، نماز تہجد کے ساتھ ہوا. اور آخرت میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا مقام ملنے کی امید ہے،
وہ کیا مقام ہے؟ وہ ہے مقام محمود. مقام محمود اور صفات کبرا وسیلہ فضیلہ وہ تلاقی مثال مقام ہے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کسی ایک ہی بندے کو عطا فرمائیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ بدلہ میں ہوں گا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملنا چاہیے. اس کے لیے ہم ہمیشہ ہی اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما دے. یہ اتنا عظیم شان مقام ہے, اتنا عظیم شان مقام ہے کہ صرف ایک بندے کو ملے گا اور وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں امام الانبیاء پوری انسانیت کی اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے. وہ تمام ہماری باتیں سنی ہوئی ہیں, پہلے آدم کے پاس, پھر نوح کے پاس, موسیٰ کے پاس, عیسیٰ کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کے پاس. کسی نبی اور کسی رسول کو ہمت نہیں ہوتی اللہ رب العزت کے دربار میں جا کے سفارش کرنے کی. یہ معلوم ہے سفارش کیا ہے. یہ سفارش پہلے ایمان کے لیے تو جو ہے پوری دنیا کے کسی انسان کا اس وقت تک حساب لیا ہی نہیں جائے گا جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں درخواست نہیں کریں گے. اور کفار کی جان جو نہیں ہوگی, سارے انسانوں کی جان کے نہیں ہوگی. یہ تو آپ سن چکے ہیں حضرت اللہ ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم يقول الناس لرب العالمين. انہوں نے مجھے یاد ہوئی آج برکش ہوئی کہ جس دن لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور جس کی وضاحت فرمائی کو سی رسم انعام صاف ہو گئے لوگوں انسان قیامت کے دن میدان ناصر میں اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے, اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے تو اپنے پسینے میں کانوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے. اتنا شدید دن کفار کو چنتا نہیں ہوگی کہ اپنے اللہ سے کہہ دو, سرمایہ سے کہہ دو ہمارا حساب لے لیں. ان کا خیال ہوگا کہ شاید حساب کے بعد کچھ تکلیف ہو جائے, جہنم کا عذاب شاید اس سے ہلکا ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ کے عذاب کی شان ہی اس طرح کی حالت یہ ہے کہ ہر بندہ جو عذاب میں مبتلا ہوگا اس کا خیال ہوگا کہ میرا سب سے سخت ہے, دوسرے کا مجھ سے نرم ہے, مجھے اس کی بجائے وہ عذاب کو دیا جائے تو بہتر ہے. آپ سن ہی تو چکے ہیں کہ سب سے ہلکا جس کو ہوگا اس کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے دماغ ہلیا کی طرح ابلے گا. اللہ رب العزت سب سے اپنی پناہ میں رکھے. امام الانبیاء کا آخرت میں سب سے بڑا مقام مقام محمود ہے, جس کا ایک نام مقام محمود ہے, ایک نام صفات کبرا ہے, وسیلہ بھی اسی کا نام ہے, فضیلہ بھی اسی کا نام ہے. اس کا ذکر کیا تو فرمایا اقم الصلاة للشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کیا کر. پہلے پہنچے نمازوں کا ذکر, آج کے پہنچے نمازوں کا ذکر ہوا اور ساتھ ہی فرمایا کہ فجر کا قرآن خاص طور پر فرشتے آگے سنتے ہیں, اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. اور آگے فرمایا من اللیل فتہجد بھی, اور رات سے پچھے سالوں کے دربار میں اس کو بیان کیا کر. نافلۃ لک, یہ لگی کر سکتے ہیں, یہ جاگ نام ہے, یہ امام ہے, یہ امام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. ذات ہدیہ تحفہ ہے رب العزت کی طرف سے. آسان نے کہا تھا کہ رب کا مقام محمود, ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تجھے قیامت کے دن مقام محمود میں فائد فرما دے. تو مقام محمود حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا کہ نماز تہجد ادا کیا کرو, رات کو اس کو اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہوا کرو. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی کیسے تعمیل کی, اللہ کے اس حدیے کو کیسے قبول فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے, فرماتی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں نماز پڑھا کرتے تھے, کے تمام ہوتا تھا، 50 آیتوں کے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، ہمارا امام چوتھی دفعہ تو ہم نبی اللہ علیہ کہہ رہے تو اس کی قیامت آ جاتی ہے، حضرت حضافہ رضی اللہ تعالیٰ احساس فرماتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں نماز تہجد میں کھڑا ہو گیا، یوم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ ختم شروع کی، سورہ بقرہ شروع کی، سورہ بقرہ ساری پر بھی میرا خیال تھا کہ سورہ بقرہ ختم ہوگی تو امام الانبیاء رکوع کر جائیں گے، امام الانبیاء نے سورہ بقرہ کے بعد اگلی سورہ شروع کر دی، میرا خیال تھا کہ سورہ ختم ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع چلے جائیں گے، فرمایا جب یہ سورت ختم ہوئی تو امام الانبیاء نے اس سے بھی اپنی سورت شروع کر دی، تین لمبی لمبی سورت پر پڑھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اور حضرت حضافہ فرماتے ہیں امام الانبیاء کا رکوع بھی، امام الانبیاء کا رکوع اور سجدہ بھی اسی طرح کا تھا جس طرح کا امام الانبیاء کا قیام تھا، اس کا یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اتنا ہی لمبا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح قیام اور رکوع اور سجدے میں مناسبت ہوتی ہے، جس طریقے سے قیام بہت لمبا تھا اسی طریقے سے سجدے میں سے سجدہ بہت لمبا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل، ومن اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوا کرو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے لیے مزید ہدیہ اور انعام ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا ہمیشہ ہی فرماتی ہیں پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، لا تسألن حسنهن وطولهن، مت پوچھو کہ وہ کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی خوبصورت ہوتی تھی، 4 پھر پڑھتے، 3 پھر پڑھتے، یہ کیا سب کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، تو امام الانبیاء تو پڑھے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہی جا رہے ہیں، لقد حملت بامر سوء، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تو بڑا برا خیال آ گیا، اپنے بڑے خیالوں اور صحابہ کرام کے بڑے خیالوں کا موازنہ کریں گے، پوچھنے والے نے پوچھا کیا بڑا خیال آ گیا تھا، لیکن ہمن تو میں عمر سور ہے، مجھے بڑا بڑا خیال آ گیا گھر میں، کیا بڑا خیال آیا، مجھے یہ خیال آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے میں بیٹھ کر بڑھ لیتا ہوں، اس کو تعبیر کیا کہ مجھے بڑا بڑا خیال آ گیا، لیکن ہمت نہیں ہوئی، پھر ہمت نہیں ہوئی، عبداللہ بن مسعود جیسا نیک جن صاحب استقامت دوران سال اکتا گیا تھک گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیاد تو ختم ہی نہیں ہو رہی، یہ تعمیر احسان ہے ہمارے رب العزت کے حکم کی، اس طرح کی نماز پڑھتے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمانداری سے بتائیے جو شخص اس طرح کی نماز پڑھ لے، اس طرح کی میں کہتا ہوں اس سے توفا ایسا نماز پڑھ لے کہ خطرہ ہوتا ہے اس کی حضرت کی نماز ضائع ہونے کا، سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ نمازیں تو ہیں ہی اسی لیے کہ فرض نمازوں پر پیدا کیا جا سکے، فرض نمازوں کی حفاظت ہو سکے، لیکن ہم نے تو سارا تماشا بنایا ہوا ہے، اتنی ساری اور گڑی ہوئی ہے لیکن لگاتے ٹھونے ہی ہے، یہ نماز شوق کی نماز ہے، محبت اور عزت کی نماز ہے، اور اسی نماز کے ساتھ اہل ایمان جو خصوصی نمازات سے نوازنے کا ذکر ہوا تو پھر اسی نماز کا ذکر ہوا، فرمایا رب العزت نے متقین فی جنات و عیون، بے شک تقوی والے لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، آخری نماز آہل ربہم، ان کا کرو گلا جو ان کو دے گا اس کو وصول کرنے والے ہوں گے، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر احسان کی زندگی بسر کرنے والے تھے، وہ احسان کی زندگی کیا ہے، کانوا قلیلا من الليل ما یهجعون، راتوں کو تھوڑا سویا کرتے تھے، زیادہ بیدار ہوا کرتے اور جگا کرتے تھے، اور کہیں کہ اب تو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. اس لیے تو ان کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتا ہے کہ معافی مانگنے والا کہ میں سماپ کر دوں. وفی والے ہر محروم تحجد کے ساتھ وہ بھی مرد پتا نہیں اللہ رب العزت کی مرضی ہے. شاید اس کا مطلب یہ ہے شوق کی نماز پڑھتے ہیں وہ شوق سے اللہ رب العزت کے راستے میں مال بھی خرچ کریں. راتوں کو تھوڑا سوتے تھے زیادہ جاگتے تھے سارے جو وقت اس کے اللہ رب العزت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. وفی اموالے حق کو سارے محروم اور ان کے مانوں میں جو مانگنے والے ہیں ان کا حق نہیں ہے جو نہیں مانگتے ان کے دروازے گھر کے آگے ان کو دیتے تھے. فصل اب آیا تم للموقنی اور دوسرے مقام پر جب جنت کا ذکر کیا اور ایسا ذکر جس سے بہتر بھی ذکر نہیں ہے یہ حدیث میں آپ سن لیجیے حضرت صاحب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے آثار بیان کیے اور آخر میں فرمایا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ایسا کچھ تیار کیا ہوا ہے جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں کسی کان نے کبھی سنا نہیں اور کسی کے دماغ میں آ نہیں سکتا. اور پھر یہ آیتیں پڑھ کے سنائی تب اجافا ہمارے مزاج اہل ایمان کراٹوں بدلتے رہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی انتظار میں ہے کہ جب سنو کا سہانا وقت ہوگا اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے سرگوشیاں کریں. جب ہوں میرا اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اپنے مولا کو پکارتے ہیں ایک طرف تک جنت کی لالچ ہے رحمت ہے ان کے حصول کا لالچ ہے اور ایک طرف جہنم سے بچاؤ کا جہنم سے بچاؤ کی فکر ہے. وہ اللہ رکھنا ہوں جن سے کوئی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ نہیں کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین کوئی نہیں جانتا مولا کریم نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ان کے آنکھوں کی ٹھنڈ کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے. وہ ہم بھی اسی طرح کے کرتے ہیں اللہ کیوں نہ دے ان کو. آپ نے ایک حدیث صحیح بخاری کے ایک حدیث سنیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. عن عبادت بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادت بن ثابت روایت کرتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تارا من جو سب رات کو بیدار ہو یا جس کو رات کو نیند لانے دو منٹ کے لیے اٹھے پانچ منٹ کے لیے اٹھے دس منٹ کے لیے اٹھے جب بھی رات کو جاگے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر لي. جو کچھ رات کو بیدار ہو اور یہ کرنے پڑے اور آخر میں کہے اے مولا مجھے معاف فرما دے اور دہا اس کو بھی بڑا ہوں یا کہ دعا کرے اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. میں مقام وسلم ان میں سرا ہوں اور اگر کچھ کرا ہو اس کی نماز پڑھ لے تو وعدہ ہے کہ اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں مانگنے کا سلیقہ کہاں ہے؟ دعائیں مانگنے کا سلیقہ طریقہ کہاں ہے؟ ہم تو ایسے ہی پرانی سی دعا مانگتے ہیں اور نہ دے رہے تو دے رہے کسی پریوار سے لے لیں گے. یہ کیسی دعا ہے؟ دعا تو یہ ہے تعلق پیدا ہو جائے اللہ رب العزت کے ساتھ ان سے تو محبت پیدا ہو جائے اتنا تعلق پیدا ہو جائے کہ ایک منٹ میں دار ہو تو بھی لا الہ الا اللہ کہے دو منٹ میں دار ہو تو بھی لا الہ الا اللہ کہے. ہم سونے کی ساری تقدیریں کرتے ہیں مگر یہ تقدیر کبھی نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے. سنے بھائیو یہ ہے وہ نماز جس کو ہم نماز ترانی کہتے ہیں جس کو قیام النہار کہا گیا ہے جس کو نماز تہجد کہا گیا ہے یہ ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں. لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے جیسے صبح کی نماز کی غلط فہمی ہو گئی ہے. صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورج نکلنے کے بعد ایک نماز پڑھتے تھے چار رکعتیں پورا کرتے تھے وقت ہے، اور اس وقت مانا تو اس کا رب اشراق ہے، اس لیے کہ وقت اشراق کا ہے. اگر تھوڑا کھا کے نو مسئلے کے قریب پڑے تو اس کا رو اور نہا ہے، کاش کی نماز اس کو کہتے ہیں، نماز وہی ہے. نیک ہو کے اس وقت مرے تو اس وقت بھی مناسبت سے اس کا نام صلاۃ الضحیٰ ہے. اور اگر تھوڑا اور نیک ہو جائے تو 11-12 کے قریب ٹائم ہو جائے تو پھر سمجھے نماز وہی ہے، پھر اس کا نام صلاۃ الاولین ہے. کیوں متر مغل سے صاف حدیث کے لفظ ہے، جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائے اس وقت مری جائے تو وہ صلاۃ الاولین کہلاتی ہے. نماز ایک ہی ہے، نام کیوں ہے؟ ایسے ہی یہ نماز، نماز ایک ہی ہے، نام کیوں ہے؟ قیام اللیل بھی اسی کا نام ہے، نماز تہجد بھی اسی کا نام ہے، صلاۃ النہار بھی اسی کا نام ہے، صلاۃ التراویح بھی اسی کا نام ہے، قیام رمضان بھی اسی کا نام ہے. ایک ہی نماز ہے، اس کے اوقات رات عشاء کی نماز سے لے کر صبح فجر کی نماز تک ہے، جب کسی کو اللہ رب العزت توفیق دے. اور میرے بھائیوں یہ بھی یاد رہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 8 رکعتیں پڑھی جائیں، اس سے کم نہیں پڑھی جا سکتی. اگر کوئی توفیق اللہ تعالیٰ کسی کو دے تو 2 رکعتوں سے شروع کر دے، 8 بن جائے گی، 2 سے بڑھ کے 4 ہو جائیں گی، پھر 6 ہو جائیں گی، پھر 8 ہو جائیں گی، پھر 11 تک پہنچ جائے. پڑھنی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کے دربار میں جو اٹھ کے 4 رکعتیں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور چند آیتیں تلاوت کر لیتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو غافلوں میں سے نکال دیا جاتا ہے، غافلوں میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا. کم از کم انسان یہ کوشش تو کرے کہ غافلوں میں نہ ہو. قائم تین اور غافلین میں نہیں ہو سکتا، قائم تین اور غافلین میں سے نہیں ہو سکتا، تو کم از کم غافلین میں سے تو نہ ہو. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اور جب ہم تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کر سکے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها وأتممها علينا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا رب المستضعفين ويا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم لعن الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم خذهم مخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم مخذ عزيز مقتدر. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك. والشر ليس اليك. لا ملجا منك ولا منجا الا اليك. نحن بك واليك تباركت ربنا وتعاليت. ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.